أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين محمد صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا صلوات محمد یہ مختصر سی نشست جس کے لیے ہمارے عرفان بھائی کی خواہش تھی مجلس, لیکن میں نے کہا کہ تھوڑا سا مجلس کے حوالے سے کچھ یقیناً ذکر مصائب ہوگا, لیکن کیونکہ کل امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے 11 ذی قعد, تو اس مناسبت سے یعنی کہ مجلس کا بہت زیادہ عنوان نہ رکھا جائے, لیکن بہرحال انشاءاللہ کچھ لفظ مصائب کے عرض کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے پہلی بات گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہ کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ ثواب کے حوالے سے مجلس منعقد کی گئی ہے, اور عیسیٰ علیہ ثواب اگر آپ اپنے مرحوم کو تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ کے عمل میں خلوص اور معرفت ہونی چاہیے. یعنی جتنا زیادہ آپ کے پاس خلوص ہوگا اتنا ہی عیسیٰ علیہ ثواب ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ثواب پہنچانا اس بات پر منحصر نہیں ہوتا کہ میں نے ایک محفل منعقد کر دی. اور ہمارے یہاں عیسیٰ علیہ ثواب کے پیرامیٹرز کیا ہیں کہ مثال کے طور پر 1000 آدمی آ گئے تو عیسیٰ علیہ ثواب بہت زبردست ہو گیا. یعنی یہ معیار ہمارے پاس ہے کہ اگر 1000 آدمی آ کے بیٹھ گئے اور مجلس میں بہت سارے 20-30 نعرے لگ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین عیسیٰ علیہ ثواب پہنچ گیا مرحوم تک. چاہے اس کے منعقد کرنے میں نہ حلال و حرام کا خیال رکھا گیا ہو, نہ ان تمام چیزوں میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہو کہ خوشنودی خدا کے مطابق ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پر, تو عیسیٰ علیہ ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ ثواب مبنی ہے خلوص پر بھیجنے والے کے. جتنا زیادہ اخلاص ہوگا بھیجنے والے کی طرف سے اتنے ہی کوالٹی کا ثواب ان تک پہنچے گا جن تک آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور خلوص مبنی ہے, بنیاد رکھتا ہے آپ کی معرفت پر. یعنی جتنا زیادہ آپ حق کو پہچانتے ہیں, سچائی کی معرفت رکھتے ہیں, اتنا ہی زیادہ آپ مخلص ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت آسان سی بات ہے کہ انسان جتنا علم رکھتا ہے اس سے زیادہ مخلص ہو نہیں سکتا. بالکل سادہ سی بات ہے, یہ سادہ سا علمی نقطہ ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں بہت زیادہ مخلص, لیکن ایک چیز کو پہچانتے ہی نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم مخلص بہت ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. تو بہرحال یہ چھوٹا سا ایک دو نکات تاکہ ابتدا میں ہم اپنے آپ کو کمٹ کریں اس چیز سے کہ اگر ہم واقعی عیسیٰ علیہ ثواب کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب کچھ ہماری طرف سے اخلاص جانا چاہیے. کیونکہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں یہ عمل نہیں اٹھ کے چلا جاتا کسی کے پاس, بلکہ اس عمل کے اندر موجود اخلاص, پاکیزگی قلب اور طہارت ہے جو منتقل ہوتی ہے دوسرے عالم میں. یعنی کہ جس طریقے سے قرآن کریم میں سورہ حج میں ارشاد ہوا کہ تم قربانی کے لیے جو جانوروں کا خون اور گوشت سمجھتے ہو کہ یہ خدا تک جاتا ہے، لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، کہ اللہ تک یہ خون اور گوشت نہیں جاتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جو تمہارا تقوی ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے، اور تقوی حالت قلب ہے، تقوی دل کی حالت کا نام ہے، تقوی کوئی آپ کام نہیں بھیج رہے ہوتے۔ تو جب بھی عیسیٰ علیہ ثواب آپ منعقد کریں یا عیسیٰ علیہ ثواب کے حوالے سے کوئی کام کریں، ان امور کا خاص طور سے خیال رکھنا ضروری ہے۔ ظاہری پیرامیٹرز فگر آؤٹ نہیں کرتے، امپورٹنٹ نہیں ہیں، خلوص اور تقوی یہ پہنچتا ہے وہاں تک۔ ٹھیک، جس آیت کو میں نے منتخب کیا کہ اس پر تھوڑی سی بات کی جائے، وہ سورۃ الفجر کی دو آیتیں درمیان میں سے، سورۃ الفجر چھوٹا سا سورہ ہے، نمبر اس کا 89 ہے قرآن کریم میں، اور ان دو آیتوں میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ، کہ پس جب اللہ انسان کو ابتلا میں ڈالتا ہے، ابتلا کے معنی میں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں عربی میں، کیونکہ اس کے معنی مجھے سمجھانا ہے۔ بہت سارے الفاظ قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ ٹرانسلیشن پاسبل نہیں ہے، اس کے لیے ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے، یعنی اب ظاہری آپ ترجمہ کر دیں گے وہ بالکل مطلب کو واضح نہیں کر پاتا۔ تو اگرچہ کہ ظاہری ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا آزمائش، لیکن حقیقتاً اس کا ترجمہ آزمائش نہیں ہے، ابتلا کا۔ تو اس لیے جب اللہ نے انسان کو ابتلا میں ڈالا، کس طریقے سے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو باعزت بنا دیا ظاہری طور سے، وَنَعْمَهُ، اس کو نعمتیں عطا کر دیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، وہ انسان خوش ہو کے کہنے لگا میرے رب نے مجھے بڑا باکرامت، کرامت سے مراد سمجھ لیجئے باعزت، یعنی معاشرے میں ظاہری طور سے ایک بلند مقام کا حامل دوسرے انسانوں سے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، وہ کہنے لگا میرے رب نے مجھے اکرام کیا، یعنی مجھے باعزت بنا دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کے رب نے ابتلا میں ڈالا کہ اس کے رزق کو تھوڑا سا کھینچ لیا، محدود کر دیا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، تو وہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ میرے رب نے مجھے میری اہانت کر دی، یعنی مجھے بے عزت کر دیا، كَلَّا، ہرگز نہیں۔ اب اس کے آگے کی آیتیں بعد میں پڑھوں گا، لیکن پہلے تھوڑا سا اس کو، اس کی تفسیر و تشریح مختصر سے پھر سے اس کو دوہرا دوں کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس جب انسان، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ، کہ ابتلا میں ڈالا انسان کو اس کے رب نے، کس طریقے سے ابتلا میں ڈالا، اَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ، اکرام کیا، اس کو عزت دی اور نعمتیں عطا کی، تو وہ خوش ہو کے کہنے لگا میرے رب نے مجھے باکرامت بنا دیا، صاحب عزت کر دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اسے ابتلا میں ڈالا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اس کے رزق کو تنگ کر دیا، تنگ سے مراد محدود، تنگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مجبور و محتاج، بلکہ اس طریقے فراوانی نہیں رہی، محدودیت آ گئی، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، تو کہنے لگا میرے رب نے مجھے بے عزت اور کر دیا، میری توہین کر دی، خدا جواب میں کہتا ہے كَلَّا، ہرگز نہیں۔ یعنی بوتھ دیز اسٹیٹمنٹس آر رانگ۔ كَلَّا کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ نتیجہ دے رہا ہے، یعنی دنیاوی اور ظاہری نعمتوں کے ملنے کے بعد کہ میں باعزت ہو گیا، یہ بھی غلط، اور جو یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ رزق میں اگر محدودیت اور تنگی آ گئی تو میں ذلیل ہو گیا، یہ بھی غلط۔ یہاں پر جو لفظ ابتلا ہے، اس کی تھوڑی سی تفسیر و تشریح اگر کی جائے، ظاہری طور سے اس کا ترجمہ قرآن کریم کی بہت سارے، یعنی جو تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، آزمائش، لیکن ابتلا یا بلا جو ہے وہ آزمائش سے بڑھ کر ایک چیز کا نام ہے۔ بیسیکلی اس کی تھیم کیا ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ آپ حضرات یقیناً ایک ورڈ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ ہماری زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں دودھ کا بلونا ہے نا، یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے دیہات میں خاص طور سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دودھ میں سے کریم نکالنا چاہتے ہیں تو کریم نکالنے کے لیے اس کو مسلسل ہلاتے رہتے ہیں اور گرم بھی کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر موجود جو کریم ہے وہ اوپر آ جائے، اس عمل کو کہتے ہیں بلونا، یا اس کا نام ہے بلا، اس کا نام ہے ابتلا. یا اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس گولڈ ہے، سونا ہے، اور اس سونے میں امپیورٹیز شامل ہیں، اس سونے کو آگ پر رکھ کر تپایا جاتا ہے تاکہ سونے کی اس کے اندر امپیورٹیز سلیگ فارم میں اس کی سطح پر آ جائیں اور نکال لی جائیں اور خالص سونا جو ہے وہ تہ میں رہ جائے. یہ کنسیپٹ ہے ابتلا کا. اور اسی وجہ سے کہ جب ہم یہ جملہ اس کے ساتھ پڑھتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، ابتلا میں کون ڈال رہا ہے؟ انسان کو ابتلا میں کون ڈال رہا ہے؟ اس کا رب، کوئی اور نہیں، اس کا رب. رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں کہ جو تربیت کرنے والا ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، جو پروان چڑھانے والا ہے، جو کمال تک پہنچانے والا ہے. تو جب ہم ان دو لفظوں کو آپس میں ملائیں، ابتلا اور رب، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ابتلا کا عمل ہے یہ در حقیقت کس وجہ سے؟ انسان کی تربیت کے لیے، انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے. اور جیسا میں نے ابتلا کا کنسیپٹ سے کیا کہ انسان کی کریم باہر نکالنے کے لیے، انسان کے وجود میں سے امپیورٹیز کو الگ کر کے اس کو خالص سونے کی مانند کندن بنانے کے لیے. کیونکہ رب یا تربیت کرنے والا کوئی کام بلا وجہ نہیں کرتا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کرتا. لیکن ہماری فکر کیا ہے اس میں، اس نقطہ نظر سے ہماری فکر کیا ہے کہ جب خدا نے، اور اس سے پھر ایک نتیجہ کیا برآمد ہو رہا ہے کہ چاہے نعمتیں ملیں یا نعمتیں محدود ہو جائیں، یہ دونوں ابتلا کی دو ڈفرینٹ فارمز ہیں. نعمتوں کا ملنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ خدا عزت دے رہا ہے، اور نعمتوں کا رک جانا اس امر کا ثبوت نہیں ہے کہ خدا بے عزت کر رہا ہے. کلا کلا، خدا نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا ان دونوں سٹیٹمنٹس کو، کلا، ہرگز نہیں. مطلب یہ دونوں چیزیں سرے سے غلط ہیں، یہ دونوں نتیجے جو لوگ نکالتے ہیں کہ جب رب نے اکرام اور انعام کیا انسان پر تو وہ یہ کہنے لگا میں باکرامت ہو گیا، میں باعزت ہو گیا، اور جب رب نے نعمتوں کو محدود کیا کہ اس نے کہا میں بے عزت ہو گیا. کلا، ہرگز نہیں. بلکہ یہ دونوں چیزیں ابتلا ہیں، یعنی زندگی کا امتحان ہے. اور کبھی خدا زندگی میں نعمتوں کو فراوان کر کے، نعمتوں کی کثرت کے ذریعے سے انسان کو ابتلا میں ڈالتا ہے. کیسے؟ اس طریقے سے کہ اگر نعمتوں کی فراوانی ہے اور اس کے مقابلے میں انسان شکر گزار ہے. ابھی میں تھوڑی سی اس کی تشریح کرتا ہوں، وقت مختصر ہے، لیکن اگر انسان نعمتوں کی فراوانی میں شکر گزار ہے اور بندہ ہے، اور نعمتوں کے رک جانے میں خوددار ہے اور صابر ہے. ذہن میں رکھیے گا، نعمتیں فراوان ہوں، بندہ بن کر رہے اور شکر گزار ہو نعمتوں کا، اور جب نعمتیں رک جائیں تو صبر و استقامت اور خودداری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. ان دونوں صورتوں میں انسان کا نفس، انسان کا وجود کندن بنتا ہے. یعنی دیز آر دا بیسٹ پاسبل ریسپانسز ٹو دس کنڈیشن آف ابتلا، کہ خدا نے جب ابتلا میں ڈالا، نعمتوں کو روکا، اس وقت انسان کو خدا کیا دیکھنا چاہ رہا ہے؟ صابر اور خوددار. جب خدا نے نعمتوں کی فراوانی کی، خدا بندے کو کس حالت میں دیکھنا چاہ رہا ہے؟ عاجزی اور شکر گزاری. اور اگر بندہ اس طریقے سے خدا کی طرف سے آنے والی ابتلا کو رسپانس دے گا تو اس کے اندر کے جتنے کمالات ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں گے. یعنی اسی طریقے سے کہ جیسے سونا کندن بن جاتا ہے, خالص ہو جاتا ہے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے اس زندگی کا, جس کو ہم, جس میں ہم اور آپ موجود ہیں, کہ اس زندگی میں ہر چیز ابتلا ہے, ہر چیز آزمائش ہے. امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ بہت بہت خوبصورت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فقیری اور دولت مندی ہے. یعنی کہ ہم بظاہر یہ تاثر رکھتے ہیں کہ اس قسم کے جملے سے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر نہ کوئی دولت مند ہے نہ فقیر ہے, ٹھیک ہے, ایک حد. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ فقیری اور دولت مندی دونوں ہیں, لیکن خدا کی بارگاہ میں حساب کے بعد. جملہ واضح ہو رہا ہے؟ فقیری اور دولت مندی ہے, اس زندگی میں نہیں ہے کوئی فقیر اور دولت مند نہیں ہے, اس بنیاد پر کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے اور اس کے پاس مال کم ہے. لیکن فقیری اور دولت مندی ہے, کب ہے؟ جب بندہ خدا کے سامنے حساب میں پیش ہو, جو کامیاب ہو کے نکل جائے وہ دولت مند, جو معاذ اللہ ناکام ہو جائے وہ فقیر اور رسوا. تو آپ نے فرمایا ہے دولت مندی اور غنا موجود ہے, لیکن یہاں نہیں ہے جو تم تلاش کر رہے ہو, دولت اور فقر یہ نہیں ہے, بلکہ یہاں جو ہے سب امتحان ہے, یہاں جو ہے سب ابتلا ہے. تو لوگ اس نتیجے کو دے رہے ہوتے ہیں, لوگ یہ نتیجہ برآمد کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ تھنکنگ آف اے کامن مین جو ان آیتوں میں بیان کی گئی کہ ربی اکرمنی, کہ میرے رب نے مجھے باکرامت قرار دے دیا, وہ کہتا ربی اہاننی, میرے رب نے میری اہانت کر دی, بے عزت کر دیا. خدا کہتا کلا. کلا کا مطلب ہرگز نہیں, یعنی جیسے کہتے ہیں نا آؤٹ رائٹ ریجیکشن ہے, کہ یہ ایبسرڈ اسٹیٹمنٹس ہیں, اس کا کوئی سینس نہیں ہے جو بات تم کہہ رہے ہو, یہ ہے ہی نہیں, یہ لائف کی کمپوزیشن ہی یہ نہیں ہے جو نتیجہ تم نکال رہے ہو. تو اس میں میں بس جو بات سوچ کر آیا تھا مختصر آپ حضرات سے, جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بنیادی طور سے ہماری جو ایفرٹ ہے اور اخلاص ہے قربتاً اللہ, یہی ایصال ثواب کا بنیادی وسیلہ ہے. تو میں دو باتیں بس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امتحان کے ایونیوز بہت سارے ہیں اس زندگی میں, کیونکہ یہ بذات خود ایک پورا موضوع ہے تفصیلی, کہ اس زندگی میں انسانوں کو کس کس طریقے سے آزمایا گیا ہے, اور آزمائش کے کون کون سے چیپٹرز ہیں یا ایونیوز ہیں یا ڈائمنشنز ہیں کہ جن سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور جن میں ہمیں کامیاب ہونا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ تقریباً پورے ایک عشرے کا موضوع ہے. میں صرف ایک دو باتیں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے پہلا امتحان, سب سے پہلی آزمائش جس میں ہم سب کو ڈالا گیا ہے زندگی میں, وہ ہے اگنورنس ورسز کنسنٹریشن, یا غفلت بمقابلہ بیداری. یہ پہلا امتحان زندگی کا ہے. یعنی کس حوالے سے؟ کہ خدا یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے تمہیں اس زندگی میں رکھا ہے تو ہم نے حقیقت اور سچائی کو سمجھانے کے لیے ہر ہر قدم پر اپنی نشانیوں کو پھیلا دیا ہے. کون سی حقیقت اور سچائی؟ یعنی کہ دیکھیں, انسان غافل ہے. کس عنوان سے غافل ہے؟ کہ وہ ظاہری نعمتوں کو اپنا کمال سمجھتا ہے, ظاہری پریشانیوں کو اپنی ذلت سمجھتا ہے. جب خدا کہہ رہا ہے ہرگز نہیں, تو اس ہرگز نہیں کے اندر ایک انڈر لائن میسج ہے. وہ انڈر لائن میسج یہ ہے کہ تم حقیقت کو دیکھنے کے قابل نہیں ہو. یعنی تمہاری نظر زندگی کو جس انداز سے دیکھ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے, وہ سچ نہیں ہے. تبھی تو کلا ہے. یعنی ہرگز نہیں کا جو جملہ آیا وہ اسی لیے تو آیا کہ تم جو سمجھ رہے ہو وہ بالکل صحیح نہیں ہے. تو اب کیا صحیح ہے؟ کیا چیز صحیح ہے؟ جیسے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں ہے کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اچھا, غفلت کا ترجمہ انگریزی میں بہت اچھا ہے اس لفظ کا, اگنورنس. इग्नोरेंस मींस कि एक चीज हमारी नजरों के सामने है और हम उसे इग्नोर किए चले जा रहे हैं, न कि ऐसी चीज के जो छुपा के कहीं रखी हुई और हमें नजर नहीं आ रही। इग्नोरेंस का मतलब ये होता है कि बाहर मिसाल के तौर पर सूरज है, हमें तवज्जो नहीं, हम कह रहे हैं बाहर अंधेरा है, पर्दे पड़े, हम कह रहे हैं अंधेरा है। या इसी तरीके से कि कोई चीज सामने रखी है, हमें नजर नहीं आ रही, हम चल रहे हैं, उससे ठोकर खा के गिर गए, इसे कहते हैं इग्नोरेंस, ये गफलत है। तो सबसे पहली चीज जो हमारा इम्तिहान है वो ये है कि हम ये जिंदगी एक सोए हुए इंसान की हालत में गुजारते हैं या एक बेदार इंसान की शक्ल में गुजारते हैं। यानी क्या मतलब कि जैसे आपने कभी देखा है, इस पर बाकायदा पूरी पूरी रिसर्च है साइंटिफिक, किस चीज पर, नींद की हालत में चलने फिरने पर। और यह चीज सिर्फ इंसानों में नहीं पाई जाती, हैवानों में भी पाई जाती है, हैवानात में भी पाई जाती है कि वो चल रहा है, चल फिर रहा है, बाज़ोकात बात कर रहा है, मुख्तलिफ काम अंजाम दे रहा है, और लेकिन हालत नींद में। ज्यादातर इंसान इस जिंदगी को इस तरीके से गुजार रहे हैं और इस हकीकत को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से बयान फरमाया, अन्नासु नियामुन इज़ा मातू इंतबहू। ये इंसान सो रहे हैं सब, जब मौत आएगी तो होशियार होंगे। यानी मौत का वक्त झंझोड़ के उस वक्त जागेंगे, ओ फिर देखेंगे अच्छा ये सारी जिंदगी तो गफलत में गुजर गई, ना कुछ देखा, ना सुना, ना समझा। तो सबसे पहला इम्तिहान क्या है, गफलत बमुकाबला बेदारी। इम्तिहान जिस जिंदगी का जो इम्तिहान हमारे सामने रखा है, गफलत में मुबतला करने वाली चीज क्या है, ये जाहिरी नेमतें। बेदारी किस चीज की वजह से आती है, इंसान की खुदा की तरफ मुतवज्जे होने से और जिन हकायक को अल्लाह ने पैगंबरों के जरिए से इंसानों तक पहुंचाया है उसकी तरफ तवज्जो करने से। ये बेदारी का बुनियादी सबब है। जैसा कि आज मैंने अर्ज किया कि कल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख है, तो तबर्रुकन एक जुमला, एक हदीस इमाम अलैहिस्सलाम की, वो भी इसी कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि इबादत कसरत सौम व सलात का नाम नहीं है। यानी हम ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा नमाजी हो जाएं, ज़ाहिरी तौर से नमाजी हो जाएं, बहुत ज़्यादा रोज़ेदार हो जाएं, बहुत हज करने वाले हो जाएं, इबादत कसरत सौम व सलात का नाम नहीं है, बल्कि अफजल इबादत अत्तफक्कुर फी अम्रिल्लाह, अम्र इलाही में तफक्कुर है अफजल इबादत। यानी जो कुछ खुदा ने अपनी निशानियों के जरिए से हमारे सामने जिंदगी में रखा है, जो उसमें जितना ज्यादा गौर व फिक्र करता है, उसकी हकीकत को जितना समझता है, वो सबसे बड़ा इबादत गुजार है। अफ़ज़लुल इबादत, अफ़ज़ल इबादत अत्तफक्कुर फी अम्रिल्लाह, अम्र इलाही में तफक्कुर, खुदा के उमूर में तफक्कुर। जैसे कुरान करीम में आया कि ये अल्लाह और फबिअय्यि हदीसिन बादल्लाहि व आयातिही युमिनून, कि ये किस बात पर ईमान लाएंगे, खुदा और उसकी आयतों के बाद। यानी अल्लाह ने अपनी आयतों को, अपनी निशानियों को हर जगह बिखरा दिया, खुद तुम्हारे अपने वजूद में रख दिया। कि अभी जैसे मैंने कहा ना कि पूरे अशरे का मौजू है, लेकिन आप कभी भी, और ये एक चीज और भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि बहरहाल कुदरत में गौर करना, या इल्म साइंस जिसे हम आज की जबान में कहते हैं, कदीम जमाने में साइंस नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि फलसफा कहलाता था। फलसफे का मतलब यही है, सीकिंग द विजडम, कि जितना इंसान खुदा की बनाई हुई खिलकत में गौर व फिक्र करता है, उतनी उसको विजडम हासिल होती चली जाती है, उतना वो साहिब अक्ल व हिकमत होता चला जाता है। आज इसे हम साइंस कहते हैं उस चीज को, एक हद तक इंसान की मारफत के लिए, इंसान का खुदा से करीब होने के लिए साइंस एक बेहतरीन जरिया है। यानी सिर्फ ये नहीं कि साइंस का मतलब कि जो आजकल एक तासुर ये दिया जाता है कि गोया साइंस जो है वो मगरिब की कोई जागीर है, इससे ज्यादा अहमकाना कोई बात ही नहीं हो सकती। जिसे आप साइंस कहिए या हिकमत कहिए, यह खुदा की बनाई हुई कुदरत में गौर व फिक्र है और ऐन इबादत है, और इससे अफजल इबादत होना मुश्किल है। खुद आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के अकवाल के मुताबिक कि जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि एक साअत का तफक्कुर अम्र इलाही में 70 साल की मुस्ताहिब इबादत से अफजल है। यानी आइम्मा ने यह चीज बताई है कि ये जैसे साइंस, यानी क्योंकि शैतान का काम यह है कि हर चीज को गलत रास्ते पर डाले, तो ये एक खामोखा की एक बात आ गई है, और जिसकी वजह से हमारे पास सादा लौह दीनदार जो हैं वो साइंस और इस्लाम और मजहब को समझते हैं कि एक दूसरे से मुतसादिम है और एक दूसरे से टकराते हैं। नहीं, ये तो ऐन इबादत है आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के कौल के मुताबिक। तो आप खुद अपने वजूद में गौर करें, एक से एक हैरान कन चीजें सामने आती हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, बहुत छोटी सी सादा सी मिसाल है। हमारे जिस्म में पैदाइश से लेकर इंतकाल तक हर लहजा विदाउट इंटरप्शन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड खून रगों में गर्दिश करता है या नहीं? अगर खून की गर्दिश रगों में बंद हो जाए, इंसान की जिस्मानी हयात खत्म हो जाएगी, जिस्मानी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये जो रगें हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, ये क्या हैं? ये वेसल्स हैं, छोटे छोटे पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, जिनके अंदर ये खून मुसलसल फ्लो कर रहा होता है। कभी भी आप इस बात को नोट करें कि हमारे घरों में भी पाइपलाइंस हैं, बहुत जगहों पर आप इस चीज को देख सकते हैं कि जब भी कोई फ्लूइड पाइपलाइन में फ्लो करता है तो हमारी इंजीनियरिंग और साइंस ये बताती है कि उसमें हमेशा एक रगड़ पैदा होती है, फ्रिक्शन पैदा होती है। कि जब कोई फ्लूइड किसी पाइपलाइन में फ्लो करता है उसके फ्रिक्शन पैदा होती है। इसी वजह से आपको पंप्स चाहिए होते हैं कि ताकि वो एनर्जी जो फ्रिक्शन से जाया हो रही है उसे आप पंपिंग से पूरा कर सकें। ये खून जो हमारी रगों में हर वक्त रवा है, और इंसान की रगें कितनी है, अगर उनको फैलाया जाए तो कहते हैं कि शायद पूरी अर्थ की सरकमफेरेंस को घेर लें, ये कम से कम मीलों तक जाएं। इतने तवील रस्ते में कुछ रगों का डायमीटर ज्यादा है, कुछ का कम है। दिमाग की रगें इंतहाई बारीक हैं, कल्ब से निकलने वाली रगें जो है उसका साइज ज्यादा है। इस तमाम फ्लो में आपको कोई सरसराहट आती है, कुछ महसूस होता है? और अगर ये फ्रिक्शन हमेशा अपने आप को हीट की शक्ल में जाहिर करती है, हमें कभी महसूस हुआ कि हमारे अंदर से गर्मी पैदा हो रही है खून की गर्दिश की वजह से? क्या निजाम बनाया परवरदिगार ने, क्या तखलीक है? अरे ऐसी बेशुमार मिसालें। ये आयात इलाहिया हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं, लेकिन हम इनकी तरफ से गाफिल हैं। खुदा ना करे कि मौत आके जगाए, उस वक्त फायदा नहीं होने वाला। यानी इस चीज को भी कुरान करीम ने वजाहत के साथ बयान कर दिया कि जागने का फायदा विद इन करेक्ट टाइम पीरियड है। कयामत में जाके सब जाग जाएंगे, मैदान महशर में सबको अकल आ जाएगी कि सही क्या था गलत क्या था, लेकिन उस वक्त बेदार होने का फायदा नहीं है कुछ भी। बेदारी फायदा देगी इस जिंदगी में, कब? जब हम महल्ले इब्तला और आजमाइश में मौजूद हैं और पाए जाते हैं। इब्तला और आजमाइश के मकाम पर बेदार होना, सही रास्ते को इख्तियार करना, सही राह में अमल करना, यह फायदा देने वाला है। एक बात, دوسری چیز جو اس آیت میں, جیسے میں نے کہا کہ آیت اس کے آگے بھی جا رہی ہے کہ جب خدا نے فرمایا کلا, اور یہ دوسرے امتحان کی طرف میں مختصر اشارہ کروں کہ دوسرا امتحان کیا, کلا ہرگز نہیں, بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. ہرگز نہیں, یہ بات ہی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ نعمت مل گئی تو باعزت ہو گئے, نعمت چلی گئی تو بے عزت ہو گئے, یہ نہیں ہے. بل لا, بلکہ نہیں, تم کیا نہیں کرتے, تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. اب اس کو بہت غور سے سنیے گا, لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ, آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ تم یتیم کا خیال نہیں رکھتے, بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے, یتیم کو باکرامت نہیں بناتے. قرآن کی ریکمینڈیشن یتیم کا خیال رکھنا نہیں ہے. لا تکرمون الیتیم, یتیم کو اکرام, اکرام جیسے میں نے کہا باعزت, بلند کرنا ہے. کرامت کا مطلب ہوتا ہے عزت دینا, بلند کرنا. لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور جو مسکین ہے, غریب ہے, اس کو کھانا کھلانے کو اپنے لیے کوئی اچھا عمل نہیں سمجھتے. یہ نہیں سمجھتے کہ یتیم کو کھانا کھلا کے میرا نصیب بلند ہو رہا ہے, تقریباً یہ مطلب ہے. یعنی کہ تم یتیم کو کھانا کھلا کر یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے میرا نصیب بلند ہو رہا ہے, میں خوش بخت ہو رہا ہوں. کتنے عجیب جملے ہیں. تو دوسرا امتحان اس زندگی کا کیا ہے, ایروگنس ورسز ہیوملٹی. یعنی عاجزی بمقابلہ تکبر, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کہ اس زندگی میں امتحان کیا ہے کہ تم کس انداز سے زندگی گزارتے ہو. یعنی یہ اسلامی معاشرہ ہے. اسلامی معاشرہ یہ نہیں ہے کہ جس میں یتیم کا خیال رکھا جائے. اسلامی معاشرہ یہ نہیں ہے کہ جس میں مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے, اس طریقے سے کھانا کھلا دیا جائے کہ وہ بیچارہ اپنے فقیری کا احساس کرے. اسلامی معاشرے کی بنیاد کیا ہے کہ جس میں یتیم کو عزت ملے, اور جب کوئی مسکین کو کھانا کھلائے تو اپنے کو خوش نصیب سمجھے. بات سمجھ رہے ہیں کتنا ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے یہ. یتیم کو عزت دے, اور جب مسکین کو کھانا کھلائے تو اس پر احسان نہ جتائے, بلکہ اپنے کو خوش نصیب جانے کہ مجھے یہ توفیق ملی کہ میں نے تمہاری خدمت کی. یہ ہے قرآن, یہ ہے اسلامی معاشرہ. تو اس زندگی کا دوسرا امتحان یہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ پورا موضوع ہے, بہت تفصیلی موضوع ہے کہ زندگی کے کون کون سے موارد ہیں, کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں جہاں پر انسانوں کو آزمایا گیا ہے مختلف طریقے سے. تو فقط یہ دو کہ بیداری اور غفلت, کہ زندگی حالت غفلت میں گزرتی ہے یا بیداری کے ساتھ گزرتی ہے. بیداری اور غفلت میں فرق کیا ہے, آیات الہیہ کی طرف توجہ ہے یا بے توجہ ہی ہے, یہ غفلت اور بیداری کا معیار ہے. زندگی میں ایروگنس ہے یا ہیوملٹی ہے. ایروگنس اور ہیوملٹی کا مطلب کیا ہے کہ جو معاشرے کے ڈاؤن ٹراڈن پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو عزت دی جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے کو خوش نصیب سمجھا جائے. یہ کرتے ہیں ہم, یا اس طریقے سے کہ ہاں جیسے ہاتھ اپنا اوپر رکھ کے کہ ہاں یہ لے لو, کہ وہ غریب بیچارہ اپنے آپ کو سدا ذلیل سمجھتا رہے اور ہمارا نام ہوتا رہے. یہ امتحان ہے, یہ زندگی کے امتحان ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود, یعنی کہ یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ ہمارے ذہنوں کی پیداوار نہیں ہے, بلکہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کہ جو ہمیں یہ سب کچھ سکھانے والے ہیں. کیوں انسان ایسا نہیں کرتا, کیوں انسان اپنے آپ کو یتیم اور مسکین کے سامنے نہیں جھکاتا, کیوں نہیں جھکاتا, اس لیے کہ تم مال کو جی بھر کے پیار کرتے ہو. تحبون المال حبا جما, اس لیے کہ تم مال کو جی بھر کے پیار کرتے ہو, تمہاری محبتوں کا مرکز مال ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, تراث یعنی جو میراث ہے, جو چیز کسی اور کی ہے, جو چیز کسی اور کی ملکیت ہے, اس کو ہڑپ کر جانے میں تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے. یعنی جب کھانے پر آتے ہو تو کچھ نہیں دیکھتے تمہارا ہے یا نہیں ہے, کس کا حق پامال ہو رہا ہے, اس وجہ سے نہیں. اور آخر میں دو جملے بس امام علی علیہ السلام کے, کہ جس سے یہ بات اپنے کنسیپٹ اپنے اختتام تک پہنچے. دو خطوط کا حوالہ بس آپ کو دیتا ہوں. ایک یعنی نہج البلاغہ میں, نہج البلاغہ میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک چیپٹر ہے باقاعدہ امام علی علیہ السلام کے خطوط کا, مکتوبات کا. پہلا خط نمبر 45 ہے, جو آپ نے اپنے ایک والی, والی کا مطلب ہے کہ اپنے گورنر, بصرے کے گورنر عثمان ابن حنیف کو لکھا تھا, بہت مشہور. اور اس خط کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ خبر آئی تھی کہ آپ کے گورنر نے ایک ایسی محفل میں شرکت کی ہے کہ جس میں خالی عمرا, یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ شہر کے عمرا نے, شہر کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں نے وہ محفل منعقد کی تھی. اور ہمارے یہاں تو یہ عام ٹرینڈ ہے کہ گورنر کو دعوت دی, وہ وہاں چلے گئے, اس پر آپ نے ان کی سرزنش کی ہے, یعنی کہہ لیں ڈانٹا ہے ان کو کہ مجھے یہ خبر ملی کہ تم ایسی محفل میں جا کے بیٹھ گئے, ایسے دسترخوان پر بیٹھ گئے جس سے غریبوں کو دور کر دیا گیا تھا, اور تمہارے سامنے لذیذ کھانوں کے بڑے بڑے پیالے لائے جا رہے تھے اور تم بڑھ بڑھ کے ان کی طرف ہاتھ اٹھا رہے تھے. اس میں ایک جملہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے امیر کی طرف نظر کرو, یعنی میرے کیریکٹر کو دیکھو. اگر تم میرے نمائندے ہو تو تمہیں میرے کیریکٹر کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. صحیح, یعنی کہ بالکل یہ جملہ ہے کہ اگر ہم امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں اور زندگی میں اس کردار کی جھلک نہیں ہے تو پھر شیعہ ہونے کا نام نہیں لیجیے. یعنی کہ شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معموم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے کردار کی جھلک پیروی کرنے والے میں موجود ہو, تب وہ پیچھے چلنے کا دعویٰ کر سکتا ہے یا پیچھے چلنے کے لیے اپنے آپ کو لائق سمجھ سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا میرا کیریکٹر تمہارے لیے مثال ہونا چاہیے کہ میں نے اس زندگی میں سے کیا لیا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ لے دے کر مال دنیا میں سے ہمارے پاس ایک فدق تھا, وہ بھی لوگوں نے لے لیا, لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. یہ خود امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں, مکتوب نمبر 45, کہ میں فدق یا اس جیسی کسی چیز کو لے کر کیا کروں گا جب کہ نفس کی منزل قبر قرار پا چکی ہے. فدق یا کوئی بھی چیز آئے یا جائے کیا فرق پڑتا ہے اس سے, جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر نفس کو قبر میں اترنا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ قبر ایک ایسا گڑھا ہے کہ جسے گورکن کے ہاتھ کشادہ بھی کر دیں تو تھوڑی دیر بعد اس میں اینٹ مٹی پتھر پڑ کے اس کو تنگ کر دیں گے. اس انجام کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. مال سے, مال کی محبت دل سے نکالنے کا بہترین ذریعہ قبر کو یاد رکھنا ہے, کہ نفس کی منزل قبر قرار پا چکی ہے, میں اس کو لے کے کیا کروں گا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو, عجیب جملہ ہے, واقعی عجیب جملہ ہے, میں اپنے نفس کو تقوی کی ورزش کرا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ تقوی بیٹھے بیٹھے نہیں آتا, اعلی صفات انسان کو بیٹھے بیٹھے یہ باتیں کرنے سے حاصل نہیں ہوتی ہیں, یہ باقاعدہ ایک پریکٹس ہے, ریاضت ہے, ایکسرسائز ہے, لانگ ٹرم ایکسرسائز ہے. میں اپنے نفس کو تقوی کی ریاضت کرا رہا ہوں تاکہ کل پھسلنے والی جگہوں پر وہ مضبوطی سے کھڑا ہو سکے. یہ قبر، یہ آخرت، یہ وہ مقامات نہیں ہیں کہ جہاں پر قدم آسانی سے جم سکیں، یہ لوگ آسانی سے کھڑے ہو سکیں. تو میں اپنے نفس کو تقوی کی ورزش کرا رہا ہوں. تو یہ مال کی محبت دل سے نکالنے کا بہترین وسیلہ قبر اور موت اور آخرت کو یاد رکھنا. اور اسی طریقے سے تیسرا مکتوب، تیسرا خط جو قاضی شریح کے سے بات آپ کی ہوئی کہ ان کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے کسی بڑے لگژریس گھر ور کا سودا کر کے آ رہے ہیں وہ، تو آپ نے ان سے بات کہی، ان کو کہا کہ اگر مجھ سے تم پہلے ملاقات کرتے تو میں بھی تمہارے لیے ایک پارٹنرشپ سیل ڈیڈ لکھ کے دیتا، تم کو مکان کی دستاویز لکھ کے دیتا تمہیں تمہارے گھر کے لیے. اور اس کو آپ نے جو اس کے ایک دو جملے بس آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ یعنی وہ دستاویز آپ نے لکھ بھی دی کہ جو ایک خدا کا ذلیل بندہ اس کو لکھتا ہے ایک ایسے گھر کے لیے، ایک ایسے مکان کے لیے کہ جس کی سرحدیں چار مقامات سے ملی ہوئی ہیں، جس نے ایسے گھر کو خریدا ہے جس کی سرحدیں چار مقامات سے ملی ہوئی ہیں. پہلی سرحد آفت ہے، دوسری سرحد مصیبت ہے، تیسری سرحد ہلاک کر دینے والی خواہشیں ہیں، چوتھی حد گمراہ کر دینے والا شیطان ہے. کہ یہ جس گھر کا سودا کر کے، بہت معذرت کے ساتھ یہ جملے معصوم کے ہیں، کہ جس گھر کا تم سودا کر کے آ رہے ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے اس قسم کی چیزوں پر فخر، یعنی وہی نظریہ ہے کہ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ ہوا تو کہ يَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن، كَلَّا، اس کے آگے خدا کا کلّا ضرور یاد رکھیں. کہ اس جس گھر کی دستاویز ہے، یہ چار سرحدوں سے ملا ہوا ہے، یہ گھر آفت میں گھرا ہوا ہے، مصیبت میں گھرا ہوا ہے، ہلاک کر دینے والی خواہشات سے ملا ہوا ہے، اور گمراہ کر دینے والے شیطان سے ملا ہوا ہے. اور اس کا مالک یعنی اس کو خریدنے والا وہ شخص ہے کہ جو اپنی ہوا و ہوس کی گمراہی میں پھنسا ہوا ہے اور جسے اس کی موت اس کے انجام کی طرف مسلسل دھکا دے رہی ہے. یہ اس زندگی میں، اس زندگی کو گزارنے کا نظریہ اور فلسفہ ہے قرآن اور اہل بیت کی شکل میں. آپ پراپرٹی بنائیے، آپ کو پراپرٹی بنانے سے کسی نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اپنے گھر کے لیے بنائیے. پروردگار نے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ انا ما جعلنا علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ کہف کی آیت، کہ جو کچھ ہم نے زمین پر قرار دیا یہ زمین کی زینت ہے نہ کہ انسان کی. لنبلوکم، اور یہ کس لیے ہم نے زمین کو ایسا بنا کے تمہیں رکھا، تاکہ ہم تمہیں ابتلا میں ڈالیں. اس کے ذریعے سے کس چیز کے لیے ابتلا میں ڈالیں، ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کا عمل سب سے خوبصورت ہے. تو یہ جتنا مال ہے، یہ جتنا مال ہے، یہ زمین کا مال ہے، یہ گھر، گاڑی، ڈالر، گولڈ، جواہرات، جویلری، یہ مال ارض ہے نہ کہ مال انسان. تو آپ اپنی پراپرٹی بنائیے، خدا بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ پراپرٹی اپنی بناؤ نا، دوسرے کی پراپرٹی قبضہ کر کے کیوں خوش ہوتے ہو کہ یہ میری ہے. یعنی ایسا انسان احمق ہے یا نہیں ہے کہ کسی نے ہمیں اپنی پراپرٹی دی کہ بھائی اس سے کاروبار کرو، اس سے اپنا فائدہ اٹھاؤ. ہم اپنا منافع کمانے کے بجائے اس کی پراپرٹی اپنے بینک میں ڈال کے بیٹھ گئے اور خوش ہو رہے ہیں ہم بہت امیر ہو گئے. کیا ہوگا جب اس زمین سے نکلنا ہوگا، زمین ایک ایک چیز واپس لے لے گی اور عذراہ مہربانی قبر کا ایک گوشہ اور کفن دے دے گی بس. تو پراپرٹی بنائیے لیکن آفت و مصیبت اور بلا کے گھر میں نہیں بنائیے, بہشت میں بنائیے اپنی پراپرٹی, خدا کے پاس بنائیے اپنی پراپرٹی. یہ پیغام ہے قرآن کا اور اہل بیت علیہ السلام کا, کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب بلا ہے. یہ سب بلا کا مطلب مصیبت نہیں ہے, میں نے اسی لیے شروع میں بلا کے معنی آپ کو سمجھا دیے کہ بلا کے معنی یہ ہیں کہ خدا زندگی میں جھنجھوڑتا رہتا ہے انسان کو تاکہ انسان کے کمالات باہر آئیں. صحیح, خدا کے جھنجھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا تکلیف دینا چاہ رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آپ سونے کو آگ میں تپاتے ہیں تو آپ سونے کو خالص کرنا چاہ رہے ہیں نہ کہ خراب کرنا چاہ رہے ہیں, یا جب آپ دودھ کو بلو رہے ہیں تو دودھ میں سے آپ کریم اوپر لانا چاہ رہے ہیں نہ کہ دودھ خراب کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ وہ مختصر پیغام ہے, اور میں بہت معذرت کرتا ہوں کہ شاید گھر کے حوالے سے بھی کوئی چیز مد نظر تھی, لیکن میں نے اپنا فرض یہ سمجھا کہ اصل گھر کی قیمت یاد دلا دوں, کہ بجائے اس کے کہ وہ گھر کے جس کو امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جس کی سرحدیں آفت و مصیبت و شیطنت اور خواہشات سے ملی ہوئی ہیں اس پر مبارکباد دوں, اصلی گھر کی قیمت اور اصلی گھر کی حیثیت یاد دلا دوں. اس گھر کی فکر کریں, اس گھر کو بنائیں, اس گھر کو سجائیں, کسی نے آپ کو نہیں روکا ہے. لیکن آفت و مصیبت و بلا کے مکان کو بس یہ اس لیے کہ ہاں خدا کا شکر ہے کہ ایک قسم کی محتاجی سے خدا نے بچا لیا, بس خدا کا شکر ہے الحمدللہ, اس سے زیادہ کیا ہے. اور بلکہ جیسا خود امام علی علیہ السلام نے, بس آخری جملہ میرا, کہ جیسا امام علی علیہ السلام نے خود امام حسن علیہ السلام کی وصیت میں یہ لکھا کہ جو مال تم کماتے ہو اور اسے اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہو, اس کی دو صورتیں پاسبل ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اسے خدا کی اطاعت میں خرچ کریں گے یا خدا کی نافرمانی میں خرچ کریں گے, یعنی جو مال تم نے جمع کیا اپنی اولاد کے لیے ان کو دے کے چلے گئے, اس کی دو پاسبلٹیز ہیں, یا وہ خدا کی اطاعت میں اس کو صرف کریں گے یا نافرمانی. اگر انہوں نے اس کو خدا کی اطاعت میں خرچ کیا ثواب ان کو ملا تو محروم رہ گئے, اگر انہوں نے اسے خدا کی نافرمانی میں استعمال کیا گناہ ان کو ملا, گناہ کی مدد کرنے کی معاونت میں تم بھی مصیبت میں پڑے. اس لیے یہ کوئی وزڈم نہیں ہے کہ مال جمع کر کے نہیں, اولاد کو دینا ہے, کیا دینا ہے, تربیت دینا ہے, انہیں اس قابل بنانا ہے کہ وہ خود اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کے قابل ہوں. یہ وہ بہترین تحفہ ہے جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں, نہ کہ مال جمع کرنا. بہرحال, تو کیونکہ مغرب کا وقت ہو گیا تو میں معذرت کہ اب مصائب والے جملے شاید نہ پڑھ سکوں میں, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہماری جو بھی کوشش ہے حقیر سی خدا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ نام بتائیے گا اپنے والد سے. محمد حیدر, اور جناب محمد حیدر والمحمد افضل, کہ خدا ان کے تمام خطاؤں کو اور جو بھی, ظاہر ہے کہ ہم سب گناہگار ہیں, جو بھی خطائیں ہیں, معصیتیں ہیں, گناہ ہیں جو اس زندگی میں ہم سے سرزد ہوتے ہیں, جو ان کے حوالے سے اگر کوئی چیز آخرت کی زندگی میں پرابلم کا باعث بنتی ہے, خدا اس کی مغفرت کرے اور اسے اپنی رحمت اور محبت سے ریپلیس کرے, اور جو نیکیاں ہیں جو انہوں نے کی اپنی زندگی میں, خدا اس کے اجر اور اس کے ثواب کو بے انتہا, کیونکہ خدا نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے پاس تمہاری نیکیوں کا ریوارڈ لا متناہی ٹائمز, انفینٹ ٹائمز ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. تو خدا ان نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ ممکنہ حد تک اس میں اضافہ فرمائے, اور ہم سب کو خاص طور سے کہ جو قرآن کے پیروکار ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والے ہیں, خدا ہم سب کو جنت کے گھروں میں جمع فرمائے اور ہماری ابدی زندگی کو خوشگوار فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ آج کل دنیا میں جو بھی شیطانی اور طاغوتی نظام نے جو فتنہ و فساد برپا کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں خود مومنین کے لیے ہر قسم کے مسائل موجود ہیں, مطلب فزیکل پرابلمز بھی ہیں اور مینٹل اور اسپریچول پرابلمز بھی ہیں, تو خدا ان تمام مسائل کو حل کرے اور ان مسائل کے واقعاً اور حقیقی حل کے لیے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں. ایک سورہ فاتحہ کی آپ لوگوں سے درخواست ہے جناب محمد حیدر صاحب.